السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورۃ المنافقون، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا، فإنك أنت السميع العليم. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، سورۃ المنافقون کی 3 آیات مبارکہ، آیت نمبر 9, 10, 11 تلاوت کی گئی ہیں. الحمدللہ، یہ تسلسل ہے پچھلے جمعے کا. پچھلے جمعے ہم نے سورۃ المنافقون کی پہلی آیت مبارکہ آیت نمبر 9 کا تذکرہ کیا تھا رکوع نمبر 2 میں، اور عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے مال اور اولاد کی غفلت کی وجہ سے انسان اگر اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے. الفاظ ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اور جو ایسا کرے گا کہ مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کا دین، اللہ کی کتاب، نماز سے غافل رہے گا، تو یہ بہت خسارے میں جانے والے ہیں. اس کے بعد یہ عرض کیا گیا تھا کہ آج انشاءاللہ جس موضوع پہ بات کرنی ہے وہ ہے انفاق. انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا. لہذا یہ 2 آیات کریمہ انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11. سورہ منافقون کی ابتدائی 8 آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقت کا تذکرہ کیا ہے. لہذا سمجھنا ہوگا کہ یہ منافقت کہتے کسے ہیں اور اس کا علاج ہے یہ انفاق. منافقت ایک رویے کا نام ہے. منافق اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے اقرار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا، رسالت کا، آخرت کا، لیکن جب عملی تقاضے آتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، دین پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو پھر وہ ریلیکٹنٹ ہوتا. تپتی راہیں مجھے پکاریں، دامن پکڑے چھاؤں گھنیری. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ منافقانہ طرز عمل پر مبنی جو نظام تھا، یہ پورا سسٹم تھا، یہ مدینے میں جا کر آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام شامل تھے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور دین پر عمل کرنے والے تھے. لہذا سورۃ البقرہ کی ابتدائی جو 2 رکوع ہیں اس میں 3 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا. پہلا گروہ ہدی للمتقین، ان کی پانچ صفات کا تذکرہ کیا گیا. پھر دوسرا گروہ وہ ہے کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی, وہ کافرین کہلاتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. دوسرا رکوع پورا کا پورا منافقین کے طرز عمل پر مشتمل ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے تو ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر, یوم آخرت پر, حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں. تو قرآن حکیم بتاتا ہے کہ زبان سے تو اقرار کرتے ہیں اللہ کا, رسول کا, آخرت کا, لیکن ایمان والے نہیں, یعنی طرز عمل ایمان والا نہیں. تو سب سے پہلے تو دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ہر طرح کے منافقانہ طرز عمل سے محفوظ فرمائے. ترمذی شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے, اللہم طاہر قلوبنا من النفاق. اے اللہ تو ہمارے دلوں کو نفاق سے پاک کر دے. اب نفاق کو ایک بیماری قرار دیتا ہے قرآن حکیم. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے, روگ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر اس بیماری کو اور بڑھا دیا. بیماری کی وجہ کیا ہے؟ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس کی کاز معلوم ہوتی ہے, اور اگر آپ کو کاز معلوم ہو جائے بیماری کا تو علاج بھی اسی طرح ہوتا ہے. کھانسی آ رہی ہے, بخار ہو رہا ہے, یہ تو سمپٹمز ہوتے ہیں. کھانسی کیوں آ رہی ہے, بخار کیوں ہو رہا ہے, ٹیمپریچر کیوں ہے, اس کی کاز ہوگی کوئی. تو منافقت ایک بیماری ہے, تو اس کی کاز کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا پرستی ہے, دنیا داری ہے, دنیا کا مال ہے, اور اہم ترین وجہ مال کی محبت. لہذا منافقت کا علاج کیا ہے؟ منافقت کا علاج ہے انفاق. دونوں کا مادہ نون فا قاف ہے. لہذا انفاق کسے کہتے ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ آج بات کرنی ہے. انفاق کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا. انفق ینفقو انفاقن کے معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا. خرچ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک مال کا بھی ہوتا ہے, ایک جان کا ہوتا ہے. مال کا خرچ کرنا کیا ہے؟ جو مال اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے اس کو اللہ کی راہ میں, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کے بندوں پر خرچ کیا جائے. اس کی دو شکلیں جو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے. ایک کہلاتا ہے جان کا انفاق, اللہ کے دین کی جد و جہد کرنے کے لیے مال کے ساتھ ساتھ جان بھی لگتی ہے. جہاد بالنفس اور جہاد بالمال, یعنی دونوں طرح سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے, مال بھی لگایا جائے اور وقت بھی لگایا جائے. تو یہاں نفاق کا علاج کے طور پر ارشاد فرمایا گیا, وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, اور خرچ کرو اس مال میں سے جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا. اَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ, اس سے پہلے پہلے کہ تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جائے. فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. تو جب موت کا وقت آئے تو وہ کہے, اے اللہ, اے میرے رب, تو مجھے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے. تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کیوں نہیں کر دیا؟ تھوڑا سا وقت دے دے, موت کے ٹائم کو ڈیلے کر دے. فَأَصَّدَّقَ, اور اگر مجھے مؤخر کرے گا, تاخیر کرے گا, تھوڑا سا وقت دے گا, تو کروں گا کیا؟ فَأَصَّدَّقَ, میں سب کچھ صدقہ کر دوں گا. وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے. یہاں اس شخص کی حسرت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جس پر موت کا وقت آ گیا ہے, اور سمجھتا وہ یہ تھا کہ یہ مال میرا ہے, یہ دولت میری ہے, یہ بنگلہ میرا ہے. لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے مالی مالی, میرا مال میرا مال. حقیقت میں اس کا مال کیا تھا؟ بڑی غور طلب حدیث ہے. حقیقت میں اس کا مال وہ تھا یا وہ ہے جو اس نے کھایا, جو اس نے پہنا. جو آپ کھاتے ہیں, جو پیتے ہیں, جو استعمال کرتے ہیں, وہ آپ کا مال ہے. کپڑے پہن کے استعمال کر لیے تو وہ ہمارا مال ہے جو ہمارے تصرف میں ہے. جیسے ہی میری آنکھ بند ہوگی وہ مال کس کا ہے؟ ہزار کماؤں, لاکھ کماؤں, کروڑ کماؤں, اربوں روپے کما کے جاؤں, ایک منٹ لگتا ہے موت آنے میں, صرف ایک منٹ, چند لمحے لگتے ہیں, اور لمحوں کے بعد وہ وراثت کا مال ہے, وہ آپ کا نہیں ہے. اور انسان موت کے وقت جتنا ہی صدقہ خیرات کرنا چاہے اس کو موقع نہیں دیا جائے گا. لہذا عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی زندگی میں اپنے مال کو, جو بھی ارننگ ہو رہی ہے حلال ارننگ, اس کو صحیح جگہ لگائے. اب انفاق کی مدیں کون کون سی ہیں اس کو سمجھ لیتے ہیں. انفاق کے بنیادی معنی ہوتے ہیں خرچ کرنا. سب سے بہترین انفاق کیا ہے؟ سب سے بہترین انفاق یہ ہے کہ جو پیسہ جو رزق جو صلاحیت اللہ نے دی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے لگا دی جائے. اللہ کے دین کے لیے جو پیسہ جو وقت جو صلاحیت لگتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ قرض حسنا کے طور پر بیان کرتا. قرض حسنا عام طور پر جو ہم بولتے ہیں اردو زبان میں وہ کسی شخص کو قرض دے کر یہ نیت کر لینا کہ اگر یہ دینا چاہے تو دے دے ورنہ اللہ سے لے لیں گے. یہاں قرض حسنا سے مراد یہ نہیں ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے. اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دینا کیا ہے؟ یہ جان کس نے دی, یہ صلاحیت کس نے دی, یہ پیسہ کمانے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, یہ اولاد کس نے عطا فرمائی, یہ تمام تر نعمتیں وقت پیسہ صلاحیت اللہ نے عطا فرمائی ہے. تو اس کو اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ اور اقامت کے لیے لگانا, یہ ہے قرض حسنا. اور خاص طور پر اس دور میں اس وقت کہ جب دین مغلوب ہو, دین کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو, دین کی دعوت دینے والا کوئی نہ ہو, اس وقت ایک شخص اپنی بہترین صلاحیتیں دین سیکھنے سکھانے کے لیے لگائے گا, سب سے بہترین ریوارڈ, سب سے بہترین بدلہ, سب سے بہترین اجر دینے والا اللہ سبحانہ وتعالی. اور عقل مند آدمی وہی ہے کہ جو اپنا پیسہ کہاں لگاتا. ہم عام طور پر بینک میں رکھواتے ہیں یا انویسٹ کرتے ہیں کہیں. بہترین انسان وہ ہے جو بینک آف اللہ ان لمیٹڈ میں لگا دے. بینک آف اللہ ان لمیٹڈ کیا ہے؟ ہم دنیاوی اعتبار سے جو پیسہ رکھواتے ہیں اس کا میوچل فنڈ ہو یا سود کے سود پر رکھوایا جائے اس کی پرسنٹیج ہوتی ہے نا, 1 کروڑ پہ اتنا پرسنٹ اتنے پرسنٹ, اور وہ سود ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا عطا فرمائے گا, اس کے لیے سورہ بقرہ میں ایک مثال دی گئی, اس مثال کو سمجھ لیجئے. اللہ کی راہ میں جو وقت جو پیسہ جو صلاحیت لگائی جاتی ہے اس کا ریوارڈ اللہ پاک عطا فرمائے گا. کتنا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک دانہ, ایک پیسہ, ایک ریال, ایک ڈالر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو ملے گا کتنا؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ, مثال ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں. کمثل حبتن, اس کی مثال ایک گندم کے دانے کی طرح ہے. بڑی خوبصورت مثال ہے, آبزرویشن ہوتی ہے انسان کی. گندم کا ایک دانہ اگاتے ہیں, فَأَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ, وہ جو گندم کا دانہ اس سے پودا اگتا ہے اور اس پودے کے اندر 7 بالیاں ہوتی ہیں. فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ 100 حَبَّةً, اور ہر بالی کے اندر 100 دانے. تو ایک دانے سے کتنے ہو گئے؟ اسٹاک ایکسچینج یا بزنس کمیونٹی فوراً جواب دے گی, فوراً بتائے گی ایک دانے سے کتنے ہوئے, 700 ٹائم کم از کم. تو مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. اور یہ تو 700 ٹائم کا وعدہ ہے, یہ بھی صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا بڑھا کر عطا فرمائے, اور کتنا بڑا چڑھا کے دے گا یہ ہم نہیں جان سکتے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اپنی شان کے مطابق. تو پہلی قسم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی ہے قرض حسنا. اور قرض حسنا کس کو دینا ہے؟ کس کو دینا ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جو قرض دیا جاتا ہے اس میں لطیفتاً یہ بات کہی جاتی ہے, وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو گیا, وہ دوست ہی کیا جو خفا ہو گیا, اور وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا. تو قرض دے کر بھول جائے انسان کے واپس نہیں. میں تو جب کسی کو دے رہا ہوتا ہوں, کبھی اللہ نے توفیق دی الحمدللہ, تو پہلے سے نیت کر لیتا ہوں واپس نہیں ملے گا. اگر بہت اخلاقی اعتبار سے بہت اونچا آدمی ہوگا تو شاید واپس کر دے, شاید وہ بھی, لیکن پہلے سے ذہن بنا لیا جائے کہ یہ واپس نہیں ملے گا. یہ اخلاقی گراوٹ ہے ہمارے معاشرے کی, معاشرے کی بات کر رہا ہوں, اپنے معاشرے کی. اور جب لے رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ذہن میں یہ ہے کہ بھائی دینا ہے, کسی مجبوری سے اگر لی جا رہے ہیں تو فوری طور پر واپس کیا جائے, کیونکہ مقروض کی نمازیں جنازہ نہیں پڑھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حساسیت سمجھ میں آئی؟ اگر اس کے ذمے کوئی قرض ہے تو پہلا سوال کرتے تھے, اگر قرض ہے تو اس کا ادا کرنے والا کوئی ہے؟ کوئی کہتا تھا میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تو نمازیں جنازہ پڑھاتے تھے, ورنہ آپ فرماتے تھے اپنے بھائی کی نماز جنازہ خود پڑھ لو. اب یہ حساسیت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم قرض لے لیتے ہیں بعض اوقات، کبھی مجبوری میں لیا جاتا لیکن نیت ہی نہیں دینے کی، تو یہ کتنا حساس مسئلہ ہے کہ زنان مر گیا انسان تو ڈیوز جو ہیں وہ اکاؤنٹیبل ہوتے ہیں، پے پیبل ہوتے ہیں. تو بہرحال قرض حسنا اگر اللہ کو دے دیا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بہترین ادا کرنے والا کون ہے؟ تو انفاق کی سب سے بہترین مثال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور اس کے لیے میں ایک مثال دینا چاہوں گا صحابہ کرام کی. صحابہ کرام میں بھی ڈفرینٹ گریڈز کے لوگ تھے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ملک التجار، بادشاہ، تاجروں کے بے تاج بادشاہ کہلاتے، بے تحاشا دولت تھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ بے تحاشا امیر لوگ تھے. لہذا اللہ نے عطا فرمایا تو خرچ بھی کیا، غنی کا لقب پایا عثمان غنی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ جن کے پاس کچھ تھا ہی نہیں، لیکن ان میں 400 صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے کہ جو اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک چبوترا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر، جہاں 400 میں سے کچھ نہ کچھ صحابہ کرام ہر وقت موجود رہتے تھے. یہ وہ صحابہ تھے کہ جو غریب غربا تھے، اور ان میں ایک صحابی کا نام حضرت ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث کے بہت بڑے عالم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حال یہ ہوتا تھا کہ بھوک اور پیاس کی شدت کی وجہ سے غشی تاری ہو جاتی تھی، بھوک سے مانگتے نہیں تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی، لا یسالون الناس الحافا، لوگوں سے لپٹ لپٹ کر سوال نہیں کرتے. کہتے ہیں بھوک کی شدت کی وجہ سے غشی تاری ہوتی تھی، لوگ جوتے سنگا رہے ہوتے تھے، ان میں مرغی کا دورہ پڑ گیا. یہ وہ لوگ تھے جن کی قربانی، جن کے ایثار کی وجہ سے آج دین پھیلا. اور جیسے میں نے عرض کیا 400 کے قریب صحابہ کرام ہیں کہ جو اصحاب صفہ ہیں، ڈفرنٹ ٹائم میں ڈفرنٹ اوقات میں انہوں نے قربانیاں دی. بہرحال ہر طرح کے حالات انسان پر آتے ہیں، اچھے حالات بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات نہیں بھی ہوتے. تو وہ جو اصحاب صفہ تھے انہوں نے کیا خرچ کیا؟ انہوں نے اپنی جان لگا دی، اپنی ایفرٹس لگا دی، اپنی صلاحیتیں لگا دی اللہ کے دین کے لیے. اور صحیح معنوں میں ہماری صلاحیتوں کا خریدار کون ہے؟ ہماری صلاحیتوں تو ملٹی نیشنل بھی خرید رہی ہیں نا. ابھی لطیفے نہیں سنا رہا ہوں، سچی سچی باتیں بتا رہا ہوں. آج کا نوجوان بہترین صلاحیتیں کس کو فروغ کر رہا؟ سی ایس کر کے، سی اے کر کے، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر کے اپنے آپ کو بیچتا ہی ہے نا. ملٹی نیشنل خریدتے کیا ہیں؟ ہماری صلاحیتیں خریدتے ہیں نا. گاڑی بھی دے دی، بنگلہ بھی دے دیا، یہ بھی دے دیا، اور ہاتھوں میں بیڑیاں باندھ دیتے ہیں. ہاتھوں میں بیڑیاں لوہے کی نہیں ہوتی، سونے کی ہوتی. جس کے ہاتھوں میں سونے کی بیڑیاں باندھ دی جائیں وہ پیر بھی فراہم کر دیتا ہے، پیروں میں بھی لگا دو. یہ ہے ہمارے نوجوانوں کا آج کا میجورٹی. ہماری جو بہترین صلاحیت کے لوگ ہیں وہ اکثر و بیشتر ملٹی نیشنلز کو سرو کر رہے ہیں یا باہر جا رہے ہیں. کوئی جرمنی جا رہا ہے، کوئی اٹلی جا رہا ہے، کوئی انگلینڈ جا رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ لائف اسٹائل کو بہتر سے بہتر بنانا، ارننگ کو بہتر کرنا. میں عرض کر رہا تھا ارننگ کوئی حرام شے نہیں ہے، پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا دین مغلوب ہو، جب دین مغلوب ہو تو ہماری صلاحیتوں کا سب سے بہترین حقدار کون ہے؟ ملٹی نیشنل بھی ہمیں خرید رہی ہیں لاکھوں کروڑوں روپے کے. بہرحال یہ تنقید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھیے اس وقت دین مغلوب ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے جو وقت، جو پیسہ، جو صلاحیت لگے گی اس کا بدلہ دینے والا کون ہے؟ اس کا بدلہ دینے والا اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور جتنی بہترین صلاحیتیں لگیں گی، جوانی کی صلاحیت لگیں گی، اس کا ریوارڈ بڑھ جائے گا. دوسرے نمبر پر انفاق کہلاتا ہے جو صدقہ ہے. صدقہ بندوں کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کے لیے ہوتا ہے، ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے، رفاع عامہ کے لیے ہوتا ہے. اور اس صدقے کی بھی دو قسم کہلاتی ہیں. ایک کہلاتی ہے صدقہ واجبہ، جو واجب ہوتا ہے ہر صاحب نصاب پر، یعنی زکوٰۃ ادا کرنا ہر صاحب نصاب پر فرض ہے. اور ایک کہلاتا ہے صدقہ نافلہ، یعنی جو ہر وقت حرام، ہر وقت کسی کو کسی وقت دے دیا جا سکتا ہے. صدقہ تو اللہ کی راہ میں، صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، صدقہ مال میں برکت دیتا ہے، غریبوں کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے. بہرحال اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے نفاق سے محفوظ فرما دے. اور نفاق کا علاج کیا ہے؟ اس مال کو جس کی محبت بھری ہوئی ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی شدید محبت بھری ہوئی ہے، اس کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے ذرا آخری آیت مبارکہ تذکیر کے اعتبار سے، یاد دہانی کے اعتبار سے. یہ جو موت ہے، موت کا وقت متعین ہے، یہ پری ڈیسائیڈڈ اس لیے ہے کہ جب انسان رحم مادر میں 4 مہینے کا ہوتا ہے، 40-40 دن کے 3 اسٹیجز گزار کر 120 دن کا، 4 مہینے کا ہوتا تقریباً، اس وقت اللہ پاک روح پھونکنے کے لیے فرشتے کو بھیجتا ہے، اور اسی وقت چند باتیں متعین کر دی جاتی ہیں، ڈیسائیڈ کر دی جاتی ہیں. نمبر ایک، رزق کتنا استعمال کرے گا، سانسیں کتنی لے گا، سانس کتنی لے گا، یہ پری ڈیسائیڈ پہلے سے متعین ہے. رزق کتنا استعمال کرے گا یہ بھی ڈیسائیڈڈ ہے. ایک بات اور بڑی حساس ڈیسائیڈڈ حدیث مبارکہ میں آتی ہے، جو میں بتا تو رہا ہوں لیکن اس سے تھوڑی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، اس کنفیوژن کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بھی پہلے سے متعین ہے کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. اب یہ پری ڈیسائیڈڈ ہونا تو بہرحال حساس بات ہے. حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں آپ کو، خود بھی پڑھ لیجئے گا، احادیث مبارکہ میں یہ پورا موضوع آتا ہے کہ ایک شخص ساری زندگی نیکی کے کام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش یا ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کوئی ایسا بلینڈر کرتا ہے کہ وہ جہنم میں چلے جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے جہنم میں جانا. اسی طرح ایک شخص ساری زندگی غفلت کی زندگی گزارتا ہے، جہنم ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا پہلے سے جنت میں جائے گا، اللہ تعالیٰ عین موقع پر اس کو توبہ کی توفیق دے دیتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت میں چلا جاتا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اختیار کس کا ہے، جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، اختیار کس کا بھائی، بولے نا، اللہ کا. البتہ اس میں صحابہ کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوا، ہمارے ذہن میں بھی، اگر پہلے سے پری ڈیسائیڈڈ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی، عمل کرو، عمل. تم نہیں جانتے کہ جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، جنت اور جہنم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے. لہذا موت کا وقت اس وقت متعین کیا گیا تھا جب پیدا ہوا، اور اس میں لمحے بھر کی تاخیر نہیں ہو سکتی. جب موت کا وقت آتا ہے تو کیفیات کیا ہوتی ہیں، اب کیفیات کو ذرا سمجھ لیجئے گا. جیسے کہ آپ کے علم میں آ چکا ہوگا، میرے والد محترم کا پچھلے ہفتے کی صبح انتقال ہو گیا، اور ہمارے سامنے بالکل ہم لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ موجود ہیں گھر کے اندر، انتقال ہو گیا. بہرحال بیمار تو تھے، بیماری تو بہرحال ایک کاز ہوتی ہے، وجہ ہوتی ہے، لیکن ویسی کوئی بیماری نہیں تھی کہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور فلاں ہو گیا. آج صبح 4 بجے کے قریب ہمارے محلے کے ایک نمازی، پرہیزگار، تہجد گزار نمازی، 4 بجے صبح اٹیک ہوا، آج صبح انتقال ہو گیا، فجر کی نماز میں پتہ چلا انتقال ہو گیا. اور ان کے بھائی بیمار، بڑے بھائی کینسر کے پیشنٹ ہے، وہ بیمار تھے، ان سے بڑے بھائی موجود ہیں، وہ تیسرے نمبر کے بھائی ہیں، اٹیک ایسا آیا کہ فوراً انتقال ہو گیا. اب پہلے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان دونوں حضرات کے لیے دعا کریں، اللہ پاک مغفرت فرما دے. بہرحال نیکی انسان کی جو موت کی کیفیت ہے اس وقت پتہ چل جاتی ہے کہ کتنا نیک آدمی تھا، منافق تھا یا مومن تھا. چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں، موت کی سختی بہرحال سب کے لیے ہوتی ہے، لیکن چہرے کے تاثرات بتا رہے ہوتے ہیں کہ سختی میں، مشکل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے نہیں. بہرحال میں نے کیونکہ بہت قریب سے آبزرو کیا تھا اپنے والد محترم کو، تو انتقال کے فوراً بعد ایک نور، ایک کیفیت، اطمینان کی کیفیت ان کے چہرے پہ میں نے دیکھی. تو آپ دعائیں کریں، دعائیں کر سکتے ہیں ہم سب کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے. اور شاہد صاحب جن کا انتقال میں نے آج بتایا آپ کو، وہ بھی پرہیزگار نے کی 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، دارالعلوم کورنگین سے ان کا تعلق تھا. بہرحال موت کے وقت کیفیت کیا ہوتی ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان اللہ تعالیٰ سے التجائیں کر رہا ہوتا ہے، وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ، التجائیں کر رہا ہوتا ہے، فَيَقُولَ رَبِّ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اے میرے رب تھوڑی دیر کے لیے مؤخر کر دے، تھوڑی دیر کے لیے مجھے ٹائم دے دے کہ میں سارا مال صدقہ کر دوں گا، فَأَصَّدَّقَ، سب صدقہ کر دوں گا، وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہو جاؤں گا نیکوکاروں میں سے. اللہ کا جواب سن لیجئے، اور یہ سب ہمارے لیے ٹیک اوے میسج ہے ہم سب کے لیے. بہرحال موت تو سب کی آنی ہے. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز کسی بھی جان کو مؤخر نہیں کرتا، ڈیلے نہیں کرتا جب اس کا وقت متعین آ جاتا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ پاک خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو. تو موت کا وقت بھی متعین ہے، کیفیات کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا. ایمان کی کیفیت میں آئے گا تو سورہ واقعہ پڑھ لیجئے، سورہ واقعہ کا ترجمہ پڑھ لیجئے، اندازہ ہوگا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. مرنے والا اگر سابقون الاولون میں سے ہے، اصحاب یمین میں سے ہے، تو جنت کے فرشتے آتے ہیں اس کو لینے کے لیے، اس کی جان قبض کرنے کے لیے جنت کے فرشتے ہوتے ہیں. ٹھنڈی ہواؤں سے ویلکم کیا جاتا، خوشبو والی ہوا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک اسی کیفیت میں ہمارا بھی انتقال ہو جائے. بہرحال مرنا تو سب نے، کوئی ایکسیڈنٹ میں جا رہا ہے، کوئی ہارٹ اٹیک سے جا رہا ہے، کوئی بھی کاز ہو. کاز ہمارے امین محترم تشریف لائے بتا رہے تھے، ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ جب اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری لگائی گئی موت جان نکالنے کے لیے، تو انہوں نے عرض کی اللہ پاک لوگ مجھے گالیاں بکیں گے، لوگ یہ کہیں گے وہ کہیں گے کہ تو موت کا فرشتہ ہے، یہ جانیں نکالتا ہے. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا. مرنے کے بعد لوگ ڈسکس کیا کریں گے، ہارٹ اٹیک ہو گیا، یہ کاز ہو گیا، وہ کاز، کوئی تمہیں یاد نہیں کرے گا. جبکہ ملک الموت الذی وکل بکم، وہ موت کا فرشتہ پہلے سے متعین کر دیا گیا کب کس کی جان نکلے گی. منافقین پر جب موت کی کیفیت آتی ہے، کافروں پر آتی ہے، تو فرشتے آتے ہیں، فرشتے آتے ساتھ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر، ان کی پیٹوں پر مارنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بھی کیفیت ہوتی ہے. اب میں نے عرض کیا ساری زندگی جو انسان گزارتا ہے اس کے مطابق موت کی کیفیت ہوتی ہے. باوضو رہنا ایک ظاہری طہارت ہے، ایک باطنی طہارت ہے. ذرا میری بات کو غور سے سنیے گا. ایک ظاہری طہارت ہے ہر وقت باوضو رہیں، نماز کا تذکرہ کریں، ذکر کریں. ایک باطنی طہارت، یہ باطنی طہارت کیا ہے؟ موت کے وقت کسی کے خلاف کوئی بغض اور کوئی عداوت، کوئی حسد، کوئی کینہ دل میں نہ ہو، یہ ہے باطنی طہارت. ظاہری طہارت تو غسل سے، وضو سے وغیرہ وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے. باطنی طہارت یہ کہ جب انسان کی موت کا وقت آئے تو اس کا دل ہر تمنا سے، ہر بغض سے، عداوت سے پاک ہو. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. تو بہرحال موت کی کیفیات جیسے میں نے عرض کیا موت کے وقت ہی پتہ چلیں گی. لیکن جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، تذکرہ قرآن حکیم پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار پڑھتے ہیں، پاک صاف رہتے ہیں، باوضو رہتے ہیں، سورۃ الملک کا اہتمام کرتے ہیں، قرآن پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں اکثر و بیشتر، امید ہے اللہ کی ذات سے اچھی کیفیت میں موت آتی ہے. فرشتے، پاکیزہ فرشتے آتے ہیں جو ان کو لینے کے لیے. بہرحال مرنا تو سب نہیں ہے. اب کچھ سوالات ہیں جس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ جو مرنے کے بعد پوچھے جائیں گے. پہلا تذکرہ، پہلا سوال، قبر میں سوالات پوچھے جائیں گے. اب یہ باتیں تذکیر کے اعتبار سے، یاد دہانی کے اعتبار سے. کرامن کاتبین، لکھنے والے فرشتے ہوتے ہیں. وہ کون سے فرشتے ہیں کہ جو قبر میں آتے ہیں؟ قبر میں کون سے فرشتے آتے ہیں؟ کیا نام ہے ان کا؟ کرامن کاتبین تو لکھنے والے ہوتے ہیں قبر کے فرشتے. منکر نکیر، وہ آ کر کچھ سوالات کرتے ہیں، اور یہ حدیث میں ساری اس کی تفصیل آتی ہے. پہلا سوال، مر ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ابھی تو فوراً جواب دیں گے اللہ ربی. اللہ کرے موت کے وقت، قبر کے وقت ہماری زبان پر الفاظ آئیں اللہ ربی، اللہ ربنا. لیکن یہ جواب آئے گا کس کی زبان پر؟ اس کی زبان پر آئے گا جو ساری زندگی اللہ کو رب مان کر، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزار کر آئے گا. وہ کہے گا اللہ ربی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے رب کو رب مان کر رب کی تعلیمات کے مطابق عمل کیا، ان کی زبان پر اللہ ربی کا جواب آئے گا. دوسرا سوال ہوگا، ما دینوں کا، دین کیا ہے، کس دین کے مطابق زندگی گزار کر آئے. ابھی تو الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے، الحمدللہ. لیکن جب منکر نکیر سوال کریں گے، اس وقت اگر ایک انسان کہے کہ میرا دین اسلام ہے، میں اسلام کے مطابق زندگی گزار کر آیا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں راضی ہو گیا اللہ کو رب مان کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر، اسلام کو دین مان کر، اسلام کو دین مان کر اس کے مطابق زندگی گزاری، تو کامیاب ہو گیا. تیسرا سوال ہوگا، من نبیوں کا، کس نبی کو پیروکار ہو. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار تھے، محبت کی، آپ کی اطاعت کی، آپ کی فرما برداری کی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کی، آپ کی تعلیمات کو دوسرے لگانے کی کوشش، پھیلانے کی کوشش کی، تو انشاءاللہ زبان پر الفاظ آئیں گے محمد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ تین سوالات انہوں نے تو فیس کر لیے ہوں گے، میں نے قبر پر کھڑے ہو کے دعا کی تھی کہ اللہ پاک ان کے لیے آسانی فرمائے. اب ہمیں بھی یہ باتیں یاد رکھنے کی ہیں, یہ یاد کرنے کی باتیں, اپنے بچوں کو یاد دلائیں. تین سوالات, تین سوالات کون کون سے ہیں؟ من ربک, من دینک, من نبیک. اب اس کے بعد آخری بات یہ نوٹ کر لیجئے, انسان جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے وہ ریکارڈ ہو رہے ہیں. تین اعمال ایسے ہیں, محض تین, جو مرنے کے بعد بھی انسان کو اجر و ثواب دلاتے ہیں. اب ٹیک اوے میسج ہے, سمجھنے کی بات یہ ہے, انسان نہ جانے کیا کچھ کر رہا ہے, صبح سے شام تک کھپا ہوا ہے بہت سارے کاموں میں. تین کام ایسے کر لیجئے آسان کہ جو مرنے کے بعد, پہلی بات تو موت آسانی سے آئے, پھر یہ کہ مرنے کے بعد بھی کریڈٹ ہوتا رہے ہمارے اکاؤنٹ میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد. اپنی اولاد کو نیک بنا دیجئے, حلال روزی کھلا کر, اس کی تعلیم و تربیت کر کے, اچھا با عمل, با اخلاق, با کردار مسلمان اگر ہم نے بنا دیا انشاءاللہ تو یہ نیک اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ. ساری انویسٹمنٹ اولاد, اولاد کی تعلیم و تربیت اخلاق پر, اور اس کا سورس کیا ہو؟ حلال روزی, گھر میں اچھا ماحول, پاکیزہ ماحول, اچھی تعلیم, اچھی تربیت گھر میں. اگر ہم خود نیک ہوں گے انشاءاللہ تو اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد بھی نیک ہوگی. نمبر دو, صدقہ جاریہ کے کام اپنی زندگی میں کر جائیے. کوئی درخت لگوا دیجئے, کوئی مسجد بنا دیجئے, کوئی مدرسہ بنا دیا, کسی یتیم کی سرپرستی کر دی, کوئی اسکول کھول دیا, کوئی کالج بنا دیا, کوئی مدرسہ بنا دیا, کوئی ہاسپٹل بنا دیا, چیریٹی کا ایسا کام جس سے انسانیت کو فائدہ ہو, انسانیت اس سے فائدہ اٹھا رہی ہو, یہ ہے صدقہ جاریہ کا کام. اور نمبر تین, وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے, علم نافع. اب یہ تین کرنے کے کام ہے, بس میں یہیں پہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. سب سے بہترین حلال روزی کے ذریعے اپنی اولاد کو پاکیزہ رزق کھلا کر, تعلیم و تربیت کر کر نیک اور نیک اولاد بنا دی. یقین کیجئے نیک اولاد کو دیکھ کر ایسی خوشی ہوتی ہے, آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نیک اولاد. نمبر دو, صدقہ جاریہ کے کام اپنے ہاتھوں سے درخت لگائیے, ایسے کام کیجئے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہو. اور نمبر تین, دین سیکھنا سکھانا, قرآن سیکھنا سکھانا, تعلیم و تربیت زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیے یہاں تک کہ موت کا وقت آ جائے. اللہ سے دعا کیجئے اللہ پاک ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو بھی انتقال کر گئے مرحومین, اب ان کا آخری حق یہی ہے کہ ان کے لیے ساری زندگی دعا کریں. والدین کے لیے دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اقول قولی ہذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.